والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو, تو اللہ نے اسے اس آگ سے نجات دے دی. سبحان اللہ, بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خلیل کو بچاتا ہے, کیونکہ کائنات کے قوانین بھی اللہ کے حکم کتابیں ہیں اور اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. باطل کتنا ہی طاقتور ہو, اس کے پاس آگ کے علاوہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ اپنے بندوں کو بچانے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. اور ابراہیم نے کہا تم نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ بتوں کو دنیا کی زندگی میں آپس کی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے, پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے. یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کو بتایا گیا ہے. چونکہ کفر اور شرک کی بنیاد کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی, معاشرتی مصلحتیں اور باہمی مفادات اور دوستیاں ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو گھیرے رکھتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے. مودت بینکم فی الحیات الدنیا, حیرت انگیز نقطہ ہے کہ تم لوگ ان بتوں کو اس لیے نہیں پوچھتے کہ تمہیں ان پہ یقین ہے, اس لیے پوچھتے ہو کہ تمہارا ایک سوشل بانڈنگ ہے, تمہارا گٹھ جوڑ ہے, تم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اور برادری کا حصہ بنے رہنے کے لیے حق کا انکار کر رہے ہو. بعض اوقات انسان تنہائی سے بچنے کے لیے برائی کا ساتھ دیتا ہے اور باہمی محبت حق کے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی دوستی جو اللہ کی نافرمانی میں ہو آخرت میں لازمن دشمنی میں بدل جائے گی. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, آج کے دوست جو گناہ میں شریک ہیں کل کے دشمن ہیں, جو ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. کوئی بھی تعلق جو اللہ کی نافرمانی پر قائم ہو وہ صرف دنیا کی زندگی تک محدود رہتا ہے, وہ آگے نہیں جاتا. آخرت میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاشی تعلق یا اکثریت کا تعلق کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور غلط فیصلوں کو اس لیے قبول نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان ہم آہنگی برقرار رہے, یعنی کہ پھر اختلاف ہو جائے گا. کفر کی بڑی وجہ لا علمی نہیں ہے, مصلحت پسندی ہے. فآمن له لوط وقال انی مہاجر الى ربی انہ هو العزیز الحکیم. پھر لوط اس پر ایمان لے آیا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, بلا شبہ وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی طویل جدوجہد کا انعام, اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے والے کو اللہ تعالی بدلے میں ضرور کچھ بہتر عطا کرتا ہے, بلکہ بہترین. اور کسی ایک شخص کا بھی آپ کی بات کو ویلیڈیٹ کرنا آپ کے لیے قیمتی سہارا ہوتا ہے. فَآمَنَ لَهُ لُوط, اللہ نے اسی قوم میں سے ایک مددگار پیدا کر دیا اور پھر انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا میں کس ملک میں جا رہا ہوں, مصر جا رہا ہوں یا شام جا رہا ہوں, کہا اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. کیونکہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے نا وہ اپنے رب ہی کی طرف جاتا ہے. اور اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے ابراہیم کو اللہ نے بہترین اولاد عطا کی جن کی نسل میں خیر ہی خیر جاری رہی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے نسل سے تھے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے, ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. یاد رکھیے سبق یہی یہاں سے نکلتا ہے کہ دین کی طرف آنے سے انسان کو دنیا میں بھی نقصان نہیں ہوتا, وقتی طور پہ آزمائش آتی ہے, سورۃ العنکبوت ہے, لیکن انجام بہترین ہوتا ہے. ولوط اذ قال لقومه, اور لوط کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا, کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو اوپنلی. تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو. اس نے کہا ہے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. یہ آیات لوط علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے اس بھیانک اخلاقی بگاڑ کا ذکر کر رہی ہیں جس نے انسانیت کی فطری حدود کو پامال کر دیا تھا. حیرت کی بات ہے، گناہ بھی کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے. دو بڑے جرم تھے ان کے، جس میں سے ایک وہ برائی جو پہلے کبھی کسی نے کی نہیں تھی، یعنی مرد کا مرد سے فزیکل ریلیشن، اور دوسرے تقتون السبیل، راستے بند کرنا، راہ زنی کرنا، لوگوں کو اذیت دینا. اور پھر تاتون فی نادیکم المنکر، ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی تھا کہ وہ گناہ چھپ کے نہیں کرتے تھے، اپنی گیدرنگز میں کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے، اور گناہ نارمل سمجھا جانے لگا، اسے عوامی سطح پر ایک تحفظ مل گیا. یعنی اخلاقی زوال کسی ایک گناہ کی وجہ سے نہیں آتا، جنسی بے راہ روی، معاشی جرم، اخلاقی پستی، یہ ساری چیزیں مل جائیں تو پھر عذاب آ جاتا ہے. اور پھر جب آپ کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن لوگ سدھرنے کی بجائے اور بگڑ رہے ہیں، تو پھر آخری سہارا رب ہی ہوتا ہے کہ رب تو میری مدد فرما، رب انصرنی، تو مدد فرما، علی القوم المفسدین، مفسد لوگوں کے مقابلے میں. تو سبق یہ ہے کہ برائی کتنی ہی عام ہو جائے، مومن کمپرومائز نہیں کرتا. لوط علیہ السلام نے ان کا ساتھ نہیں دیا.
والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين.
اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی قوم لوط کو، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں. اس نے کہا اس میں تو لوط ہے. وہ کہنے لگے جو بھی اس میں ہے ہم اسے خوب جانتے ہیں، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ، سوائے اس کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ایک انتہائی اہم موڑ ہے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی زندگی کا. دونوں ہی رشتہ دار بھی ہیں، عظیم پیغمبر بھی ہیں، اور ایک ہی گو میں فرشتوں کی آمد دونوں کے پاس ہوتی ہے اور اللہ کے عدل اور رحمت کا مشاہدہ ہوتا ہے. ایک طرف بیٹے کی خوشخبری ہے، دوسری طرف پوری قوم برباد کی جا رہی ہے. پہلے خوشخبری آئی اور پھر عذاب کی بات آئی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی خوشی میں قوم لوط پہ آنے والے عذاب کی تکلیف کو نہیں بھولے، لیکن چونکہ وہ ظالم تھے اس لیے ان کا انجام یہ ہونا ہی تھا. اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ہمیں خوب علم ہے کہ وہاں کون ہے. آپ سوچئے کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، میرا کیا بنے گا، اللہ کو پتا ہے آپ کا کیا بنے گا، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اگر آپ کے اندر تقوی ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، آپ کو چھوڑے گا نہیں تنہا، آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ اپنے اوپر کام کریں، اپنے مستقبل کو اللہ کے حوالے کریں. ہم جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے اور مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو دنیا کے ہنگاموں میں اللہ نیک لوگوں کی حفاظت خود فرماتا ہے. شرط ہے نیک ہوں، نیک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی طرف دوڑ لگانے کی ضرورت ہے. اللہ کا جو پروٹیکشن سسٹم ہے نا وہ بڑا ہی باریک ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کہاں کس کی کیسے حفاظت کرتا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری حفاظت ہو چکی، ہم اس میں شکر بھی ادا نہیں کرتے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے پریشان ہوا اور دل میں ان سے تنگ ہوا. اللہ، اور انہوں نے کہا نہ تم ڈرو نہ غم کرو، بے شک ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور یقیناً ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ایک واضح نشانی چھوڑ دی. یہاں قصے کا اختتام بھی ہو رہا ہے اور ہولناک عذاب کا ذکر بھی ہے جو ایک بد کردار قوم کا مقدر بنا. ایک طرف انسانی بے بسی اور دوسری طرف اللہ کی قدرت. لوط علیہ السلام کیسے بے بس نظر آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام کو پتا تھا کہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے، یہ آ کے مہمانوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کریں گے. وہ ہوتا نا کہ گھر کے بچے اگر کوئی خرابی کرے تو انسان مہمانوں کے سامنے کیسا شرمندہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بہت تکلیف دہ وقت تھا. انہوں نے آتے ہی تسلی دی، موجودہ حالات میں نہ غم کرو اور نہ آئندہ کے لیے ڈرو، اور پھر یہ کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے. اور پھر جب انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی اس کو نہیں بچایا جائے گا تو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی. انسان کو جب اپنے کمپینین کی خیانت کا پتہ چلے تو کتنا دکھ کا ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ دل میں قوم کی برائیوں کو برا نہیں سمجھتی. یاد رکھیے اللہ کے عذاب سے وہی بچتا ہے جو برائی کو برا سمجھے. تو برائی کو برا سمجھنا ضروری ہے، یہ کافی نہیں کہ ہم نیکی کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، نہیں، جو برا ہے اس کو برا سمجھے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے. تو جو برائی کو برا نہیں سمجھتا، چاہے وہ پیغمبر کی بیوی یا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ نہیں بچتا. اور اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے اس بستی کے آثار باقی رکھے ہیں تاکہ لوگ سبق لیں. عقل اور بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور ان سے وہ راہ پاتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں مفسد بن کر بگاڑ پیدا نہ کرو. یہ تین باتیں کہیں، اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے، اعبد اللہ، ورج الیوم الآخر، اور ولا تعصوا فی الارض مفسدین. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بات ہی نہیں مانی، تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا. پھر انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، ایسے زلزلے آئے کہ وہ گر پڑے، وہیں مر گئے. بظاہر مہذب اور تجارتی قوم، بہت مالدار قوم، اس کی جڑیں بدیانتی نے کھوکھلی کر رکھی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ہر نبی اپنی قوم کے لیے بڑا مخلص اور ہمدرد ہوتا ہے. انہوں نے ان کو تباہی سے بچانا چاہا لیکن قوم نے نہیں مانا، لہذا ان پر عذاب آ گیا. اور کبھی اللہ کی پکڑ اس حال میں آتی ہے کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور پھر معاشی خوشحالی، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چلتی. وآدم وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم, اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور یقیناً ان کے گھروں سے ان کی ہلاکت تم پر واضح ہو گئی, اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے, بس انہیں سیدھے راستے سے روک دیا, حالانکہ یہ بہت سمجھدار لوگ تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا, اور بلا شبہ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے, پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور یہ ہم سے بچ کر بھاگ نہ سکتے تھے. یہ آیات تاریخ کے بڑے بڑے مادی بتوں کے ٹوٹنے کی داستان سنا رہی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے چار مختلف قسم کی طاقتوں کا ذکر کیا جو ان کے اپنے زوم کے مطابق ناقابل شکست تھیں, لیکن جب حق آ گیا تو وہ تنکوں کی طرح بکھر گئی. سب سے چونکا دینے والا لفظ مستبصرین ہے, کہ بڑے سمجھدار تھے دنیا کے معاملات میں لیکن اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آیا, یعنی ان کے پاس ذہانت تھی, معرفت نہیں تھی, پاکیزگی نہیں تھی, فہم تو تھا لیکن کام نہ آیا, علوم دیے گئے عمل کی توفیق نہ ملی. تو آپ دیکھیں طاقت کے جو چار ستون ہیں نا, ان کا انجام کیا ہوا. قارون معاشی طاقت, زمین میں دھسا دیا گیا. فرعون سیاسی طاقت, سمندر میں غرق کیا گیا. حامان بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی کا ماہر, ذلت آمیز ہلاکت ہوئی. عاد اور ثمود مادی اور جسمانی قوت, انفراسٹرکچر, کھنڈرات نشان عبرت بن گئے. وما کانوا سابقین, دنیاوی ترقی میں سر فہرست شخص بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. ان کے مکانات آج بھی تمہارے سامنے عبرت کے لیے موجود ہیں. یاد رکھیے, جو ذہانت خالق کو نہیں پہچانتی نا, وہ بس دھوکے میں ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ برائی کو خوبصورت کرنا, ترقی کے نام پہ, آزادی کے نام پہ, آرٹ کے نام پر. فکلن اخذنا بذنبہ, پھر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. تو ان میں سے کسی پر ہم نے پتھروں والی آندھی بھیجی, اللہ اکبر, اور ان میں سے کسی کو چنگھاڑ نے آ پکڑا, اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے, لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا تو عدل کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا. یہ قومیں ہوا, آواز, زمین, پانی سے برباد ہوئی, ان پہ عذاب آئے ان کے ذریعے. یہی وہ وسائل ہیں جو زندگی کا سبب بنتے ہیں, یہاں سے زندگی پھوٹتی ہے, انہی پہ لوگوں کو فخر ہوتا ہے. لیکن پھر نہ افراد بچ سکتے ہیں نہ گروہ. قارون اور فرعون افراد ہیں اور عاد اور ثمود قومیں ہیں, سب ہی برباد ہوتے ہیں. اللہ نے پہلے حجت تمام کی, رسول بھیجے, نشانیاں بھیجی, لیکن جب اصلاح کی گنجائش ختم ہو گئی تو پھر اخذتہ کا مرحلہ آیا. ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ملنے والی نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کارساز بنا رکھے ہیں, مکڑی کی مثال کی طرح ہے جس نے گھر بنا لیا, اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کاش کہ یہ جانتے ہوتے, بے شک اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے یہ اس کے سوا پکارتے ہیں, اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہاں دنیاوی سہاروں کی حقیقت کو اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا, اور یہ آیات اس سورت کا حاصل مطالعہ کہی جا سکتی ہیں. پچھلی آیات میں طاقتور قوموں اور افراد کا ذکر ہوا, اور یہاں ان کے تمام مادی سہاروں کی حقیقت بتائی گئی, مثال کے ذریعے واضح کی گئی, اور اسی پر سورت کا نام بھی رکھا گیا. اللہ نے مکڑی کے جالے کو کمزور نہیں کہا, مکڑی کے گھر کو کمزور کہا ہے. اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کیونکہ مادی طور پر مکڑی کا ریشا اسٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے, لیکن جو گھر اس سے بنتا ہے وہ ایک حلے میں چلا جاتا ہے, ذرا سی دیر میں وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. مکڑی کا جالہ مکڑی کی حفاظت بھی نہیں کرتا, وہ مکڑی کے خاندان کے لیے بھی محفوظ نہیں ہوتا, وہاں تحفظ کا تصور ہی نہیں. اللہ کے سوا باطل معبود مکڑی کے جالوں جیسے ہیں, وہ حفاظت نہیں کر سکتے. جب عذاب یا موت کا وقت آتا ہے تو یہ سہارے کسی کام نہیں آتے, اور انسان اللہ کے سوا جس پر بھی بھروسہ کرتا ہے اس میں کمفرٹ زون محسوس کرتا ہے, لیکن بھول جاتا ہے کہ اللہ کے سوا سارے سہارے ناپائیدار ہیں. لو کانوا یعلمون, بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے سامنے یا اس کے مقابلے میں ایک جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. مکڑی کا جالہ بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے, دلکش ہوتا ہے، اس کے رنگوں کے بھی کچھ شیڈز ہوتے ہیں اور اس کا ڈیزائن بھی، یعنی کہ اس کا جو فن ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، یعنی اس کے جیومیٹرک پیٹرنز ہوتے ہیں جو عام طور پہ بنانے بہت مشکل ہوتے ہیں. وہ مکڑی وہ سارے کام کر لیتی ہے لیکن خود اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حقائق کی تہوں تک پہنچے. ان مثالوں کا مقصد صرف کوئی فیسینیٹ کرنا یا کوئی کہانی سنانا نہیں ہوتا. اور یہاں علم والوں کی سب سے بڑی علامت بتائی گئی ہے کہ علم والے وہ ہیں جو مثالوں سے یعنی میٹافرز کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں، اس سے بات سمجھ سکتے ہیں، حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. عالم وہ نہیں ہوتا جو صرف معلومات رکھتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو مثالوں کے ذریعے چیزوں کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، ایک مقصد کے ساتھ. اور یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم کائنات اور قرآن پر غور کرتے وقت سطحی طور پر اس کو نہ پڑھیں بلکہ نشانیوں پر غور کریں، مثالوں پر غور کریں. اور اگر کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے تو انسانی زندگی بھی بے مقصد نہیں. ہمیں ہمیشہ حق کی تلاش میں رہنا چاہیے اور علم والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمیں اصل سبق سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے.
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءت بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.